بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تمام احباب کی خدمت میں آداب، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ ہم اپنا کے مشکور ہیں کہ ہر دفعہ وہ ہمیں یہ شرف بخشتے ہیں کہ گاندھی صاحب سے ملاقات ہو اور گاندھی صاحب کے افکار و خیالات کو آپ لوگ جانیں۔ اس سے آگے بڑھ کے میرے لیے بھی خوش موقع ہے کہ ہم لوگ ڈیلس کے مقامی باسی ہیں، آپ لوگ ڈیلس میں تشریف لائے ہیں، تو دوبارہ آپ کو خوش آمدید میں کہتا ہوں۔ سب سے پہلے گاندھی صاحب کی خدمت میں ہی ایک سوال رکھ دیتا ہوں اور اسی سے ہم گفتگو کا آج آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو آج کے دور میں شعور کی عمر گزارنے والے ہر مسلمان کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وہ یہ سوال اپنے دل کے کسی نہا گوشے میں رکھتا ہے، کہیں موقع ملے تو اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ سوال پوچھ لیا تو لوگ میرے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے، ہو سکتا ہے مسلمانوں کی کمیونٹی بھی مجھے اتنی عزت نہ ملے۔ وہ اگر سوال نہیں کرتا تو اس کے بچے اس سے یہ سوال کرتے ہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ میں بطور انسان جب باہر نکلتا ہوں، معاشرے پر نظر دوڑاتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک مکمل زندگی جی رہا ہوں۔ میری صحت کے مسائل تھے، میڈیکل سائنس نے اس کو حل کر دیا، میرا دل بند ہو جاتا تھا، میں نے اس کا ٹرانسپلانٹ کر لیا، پیدائش میں بچوں کی اموات ہو جاتی تھی، سائنس نے اس کا بھی حل نکال لیا، میں نے حفظان صحت کے اصول بنا لیے۔ میں معاشرے میں نکلتا ہوں، مجھے قوانین کی ضرورت تھی، ٹریفک لاس سے لے کے بین الاقوامی قوانین تک، پینل کوڈ سے لے کے انشورنس لاس تک، سب کچھ انسان نے بنا لیا۔ میں زمین سے اوپر اٹھا تو میں نے کائنات کے اوپر کمندیں ڈال لی، میں چاند تک پہنچ گیا، میں نے مارس کو دریافت کر لیا۔ اس کے بعد ایک ہی چیز رہ جاتی تھی، اخلاقیات۔ دنیا کے اندر وہ معاشرے جو مذہب پر نہیں کھڑے، انہوں نے بھی اپنی اخلاقیات بنا لی، بلکہ وہ زیادہ با اخلاق معاشرے نظر آتے ہیں۔ سوال ایک آدمی کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا، اس کی بھی ساری توجیحات مجھے سائنس نے دے دی ہیں، وہ نظریہ ارتقا ہو، وہ باقی لاس کی دریافت ہو۔ آج کے اس دور میں ایک شخص، ایک باشعور آدمی جو بھرپور زندگی جی رہا ہے، جس کے سامنے اسٹیٹ کا ایک منظم انفراسٹرکچر ہے، وہ اس سوال کرتا ہے کہ اس سب کے بعد آپ کے اس مذہب کی آخر ضرورت کیوں باقی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ نے حسب معمول اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی، اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ میرے سامنے جو سوال رکھا گیا ہے، یہ در حقیقت یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے ہمارا مذہبی علم ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ تمہاری دنیا کو سنوارنے، بنانے اور اس کے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت نازل فرمائی ہے، تم اپنے سب معاملات کے لیے اس ہدایت کی طرف رجوع کرو گے تو تمہیں دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جاؤ گے تو اپنی راہ کھوٹی کرو گے۔ میرے نزدیک یہ بات اپنی بنیاد ہی میں صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس اسکیم کے تحت پیدا کیا ہے، اس میں دنیا کیا ہے، اس کو کس طرح سمجھنا ہے، اس میں اپنے لیے کیا وسائل پیدا کرنے ہیں، اس میں کہاں تک چیزوں کی تسخیر کرنی ہے، کہاں کہاں اپنے لیے سہولتیں تلاش کرنی ہیں، اس میں جو مصیبتیں، تکلیفیں اور آلام ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، بیماریاں ہیں، زلزلے ہیں، قحط ہیں، ان کا سامنا کس طریقے سے کرنا ہے، اس کائنات کے پروردگار نے انسان کو اس کے لیے تمام وسائل دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کو ایک شخصیت دی ہے، وہ شخصیت دوسرے تمام جانوروں سے اس لحاظ سے بالا تر شخصیت ہے کہ اس کو حصے جمالیات بھی ملی ہے، اس کو ایک حادثہ اخلاقی بھی ملا ہے اور اس کو عقل جیسی نعمت ملی ہے جس کو کام میں لا کر وہ غاروں سے نکل کر اب اس نئی دنیا میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں جیسے آیا تھا اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے علم و عقل کو ترقی دے کر اپنے لیے بے شمار مواقع پیدا کر لیے ہیں، یہاں تک کہ اب اس کی قوت ایجاد اور قوت تخلیق فی الواقع معجزے دکھا رہی ہے۔ یہ سب اس کائنات کے پروردگار نے اس کے اندر رکھ دیا تھا، یہ اس کا پوٹینشل ہے، یہ سب کچھ وہ بالقوہ لے کے آیا تھا، اسی کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس کے لیے انسان کو نہ کسی پیغمبر کی ضرورت تھی، نہ آسمان کے کسی الہام کی ضرورت تھی، نہ وحی کی ضرورت تھی، نہ کسی کتاب کی ضرورت تھی۔ ان سب چیزوں کا معاملہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا۔ وہ پہلے دن جب دنیا میں بھیجا گیا، اس کو یہ شعور دیا گیا کہ وہ اپنے لیے سیاسی، سماجی، معاشرتی نظم بنائے، اپنی ضروریات کا صحیح فہم پیدا کرے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کرے، جہاں مشکلات پیش آئیں ان کا حل نکالے، اپنے لیے گوناگوں سہولتیں پیدا کرتا چلا جائے۔ یہ سب چیزیں کسی مذہب، کسی فلسفے، کسی افلاطون کی محتاج نہیں تھی، یہ کسی پیغمبر کی محتاج بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کیوں بھیجے، وحی کیوں نازل کی اور اپنی کتابیں کیوں اتاریں، اس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسی سوال کو سامنے رکھ کر واضح کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ انسان کا وہ مسئلہ جس کے بارے میں اس کو پہلے دن خبردار کیا گیا تھا، یعنی اس معاملے میں وہ خود رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، سوالات اٹھا سکتا تھا، عقلی استدلال بھی کر سکتا تھا، لیکن واقعے کی حیثیت سے ان چیزوں کو نہیں جان سکتا تھا کہ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو کیا مر کر مٹی ہو جائے گا، کیا جب ہم اس کو سپرد خاک کر دیں گے تو وہ فی الواقع خاک کا حصہ بن جائے گا، یا اس کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے۔ یہ وہ سوال تھا جس سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن اپنی طرف سے خبر دینے کا طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب پہلے انسان کو، یعنی آدم و حوا کو، شعور دیا گیا تو ساتھ ہی وہ اللہ کے مکالمے سے بھی شرف اندوز ہو گئے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کر کے یہ بنیادی حقیقت بھی ان کو بتا دی۔ وہ بنیادی حقیقت کیا تھی؟ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، میرے سامنے تمہیں ایک دن ملاقات کے لیے آنا ہے، اور یہ ملاقات جواب دہی کے اسلوب میں ہوگی۔ جواب دہی کی بنیاد اس دنیا کا ابتلا ہے، تمہیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ یہاں ہر چیز تمہارے مطابق کر دی گئی ہے، تمہیں اس دنیا میں ابتلا سے گزرنا ہے۔ عربی زبان میں ابتلا کا مطلب ہے امتحان، آزمائش۔ اس اسکیم کے تحت تمہیں بھیجا گیا ہے، لہذا تیاری کرو، دنیا میں جو چیزیں تم نے کرنی ہیں ان سب کے لیے سب کچھ تمہیں دے دیا گیا ہے، جد و جہد کرو، لیکن اس کے ساتھ متنبع رہو، خبردار رہو کہ ایک دن میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور دنیا میں جو کچھ کر کے آئے ہو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال تھا کہ اس جواب دہی کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، اس میں کیا چیز ہدف، مقصد اور ٹارگٹ ہے، مجھے دنیا میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میں وہاں ناکام نہ ہو جاؤں۔ یہ مذہب کا موضوع ہے، اللہ نے وحی اس لیے کی تھی، پیغمبر اس لیے نازل کیے تھے، کتابیں اس لیے اتاری گئی تھی۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تو کان ناس امتن واحدہ، وہ اس معاملے میں، یعنی یہ کہ ہمارا ایک خالق ہے، یہ کہ ہمیں اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یہ کہ جواب دہی کے لیے یہ تیاری کرنی ہے، وہ اس کے بارے میں بالکل واضح تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کان ناس امتن واحدہ، انہیں اس کا پورا علم دے دیا گیا تھا اور ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ جب دنیا ذرا آگے بڑھی تو لوگوں نے ان باتوں کے بارے میں، یعنی اپنے خالق کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، جواب دہی کے بارے میں، اس کی تیاری کے بارے میں اختلافات کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے جو ان کو ہدایت دی گئی تھی، جو ان کو وحی کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے تعلیم دی گئی تھی، اس میں طرح طرح کے سوالات پیدا کرنا شروع کیے، اس میں اختلافات اور تضادات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ تو فرمایا فبعث اللہ النبیین، اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ اگرچہ ہم نے آدم و حوا کو ساری ہدایت دے دی تھی، لیکن اب جب اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کو انتخاب کر کے لوگوں کے لیے اس ہدایت کو دوبارہ پیش کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ ہم نے نبی بھیجے، اس لیے نہیں کہ وہ سماجی مسائل کا حل بتائیں، وہ معاشرتی مسائل کا حل بتائیں، وہ سیاسی مسائل کا حل بتائیں، وہ صحت کے مسائل حل کریں۔ فرمایا یہ مسئلہ پیدا ہوا، یعنی ان بنیادی حقائق کے بارے میں جب اختلافات پیدا ہوئے تو ہم نے پھر نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا، ورنہ آدم و حوا کو جو کچھ بتا دیا گیا تھا اگر اس میں اختلافات پیدا نہ ہوتے تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ باقی معاملات کے لیے انسان کو سب کچھ دیا گیا تھا اور اس کے لیے وہ اپنی عقل کی حد تک خود مکتفی تھا، کفایت کرتی تھی۔ اختلافات ہوئے تو فبعث اللہ النبیین، ہم نے پھر نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، کیا کرنے کے لیے؟ مبشرین و منذرین، تاکہ وہ دنیا میں جد و جہد کرنے والے، اپنی عقل سے نئی دنیائیں پیدا کرنے والوں کو خبردار کر دیں کہ تمہیں ایک دن ہمارے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو فرمایا مبشرین و منذرین، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اچھا رویہ اختیار کرنے والوں کو حاضری کے موقع پر، یعنی پروردگار خالق کے حضور میں حاضری کے موقع پر بشارت دیں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور خبردار کریں کہ اگر وہاں ناکام ہوئے تو وہ ناکامی غیر معمولی ناکامی ہوگی، ابدی ناکامی ہوگی۔ تو اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے، انذار اور بشارت۔ انذار کا مطلب ہے آخرت کے بارے میں خبردار کرنا، اور بشارت کا مطلب ہے وہاں اچھے انجام کی خوشخبری دینا۔ تو پیغمبر اس لیے بھیجے گئے۔ اس کے بعد آگے آیت کہتی ہے کہ یہ سوال پیدا کر سکتے ہو تم کہ پھر ہم نے کتابیں کیوں نازل کی ساتھ؟ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ ہم نے کتابیں اس لیے نازل کیں تاکہ لوگوں کے پاس ایک ریفرنس کی چیز آ جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي، وہ جو اختلاف پیدا ہوا تھا اس میں جب کبھی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہو تو وہ ہماری کتاب کی طرف رجوع کر کے فیصلہ حاصل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت، وحی، پیغمبری اور کتابوں کے نزول کا یہ مقصد بیان کیا ہے۔ اگر تو یہ مقصد سائنس نے پورا کر دیا ہے، یہ مقصد علوم جدیدہ نے پورا کر دیا ہے، تاریخ کے ماہرین نے پورا کر دیا ہے، تو فارغ، آپ بھی فارغ، ہم بھی فارغ۔ اور اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر مذہب ایک زندہ ضرورت ہے، تا وقتے کہ انسان اس ضرورت ہی کا انکار کر دے۔ وہ زندہ ضرورت آخری درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی ہے، اور فیصلے کے لیے جو کتاب ان کو دی گئی وہ قرآن مجید ہے. یہ کتاب ہمارے لیے رہنمائی کا منبع ہے, لیکن کس چیز کی رہنمائی؟ یہ کہ ہمارا پروردگار کون ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اس کا معاملہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس نے کس قانون پر اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے, اس کی بارگاہ میں جب ہم واپس جائیں گے تو جواب دہی کس طرح ہونی ہے, اس جواب دہی کی تیاری کیا کرنی ہے. یہ قرآن کا موضوع ہے, یہ پیغمبروں کا موضوع ہے, یہ دین کی دعوت ہے. وہ آپ کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا جن کے لیے انسان کو بہت عقل دی گئی ہے. تو اس لیے دین کو صحیح زاویے سے دیکھیے, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین کا موضوع ہماری زندگی نہیں ہے, اس کا موضوع ہماری موت ہے. اور وہ مجھے بھی آنی ہے, آپ کو بھی آنی ہے. وہ ہمارے سب سے بڑے مسئلے کو ایڈریس کر رہا ہے. اے کاش ہم اس مسئلے کی اہمیت سمجھ سکیں.
اچھا, بہت بہت ہی تفصیل اور بڑے ہی اس کو آپ کہتے ہیں اندر اتر کے آپ نے اس سوال کا تجزیہ کیا. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, سوالات موصول ہونے کا سلسلہ مجھے آگے ہے. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے ہم سب سے جوابات لیں. ہم سب آپ کے علم میں ہے, سویڈن کے اندر قرآن کو جلانے کا واقعہ ہوا ہے, مسلمان پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے ہے, اور قرآن مجید کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی حرمت پامال ہوئی ہے, تو قرآن کی حرمت کی بحالی کے لیے بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کس لیے نازل کی گئی ہے. میرا اپنے آپ سے سوال ہے کہ کیا قرآن کی یہ حیثیت ہم نے لوگوں پر واضح کی ہے؟ میں نے, آپ نے فی الواقع اپنی ساری توانائی صرف کر کے کیا لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید تمہارے کس مسئلے کو موضوع بنا رہا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, انسانی تاریخ میں اس کا کیا مقام ہے, یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں, اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کی پس منظر اور اس کی تاریخ کیا ہے, کیا ہم نے کبھی یہ تعارف کرایا ہے؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے اصل پیغام کے لحاظ سے اس کا تعارف کرائیں, اور اگر کوئی شخص اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اختلاف کرے. کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ تنقید کرے. کوئی اعتراضات کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اعتراضات کرے. آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا مثبت میسج اگر نکال لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 صفحے میں بیان ہو جائے گا. باقی سارا قرآن اعتراضات کا جواب دے رہا ہے, سوالات کا جواب دے رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے مذاق کو سامنے دیکھنے کے باوجود ان پر حقائق واضح کر رہا ہے. پورے قرآن مجید میں یہی وجہ ہے کہ 114 سورتیں انہی حقائق کو جو 10-15 صفحے میں بیان ہو سکتے ہیں واضح کرنے کے لیے نازل کی گئی. لوگ اعتراضات کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, وہ ہر طریقے سے پیغمبر پر, قرآن پر اپنے اشکالات پیش کر رہے ہیں. یعنی اس کا موقع ہو تو میں آپ کے سامنے اگر صرف یہ بیان کروں کہ قرآن مجید میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو قرآن کے بارے میں تضحیک کے انداز میں, استہزاء کے انداز میں, مذاق اڑانے کے انداز میں کہی گئی ہیں, تو 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ناکافی ہوگی. ان سب کا قرآن نے جواب دیا ہے. تو قرآن نے جو اس وقت کیا تھا ہمیں اب بھی وہی کرنا ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی ناشائستہ آدمی تنقید سے آگے بڑھ کر, اعتراض سے آگے بڑھ کر کوئی ایسا اقدام کرتا ہے جو میرے لیے, آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے, تو اس پر بھی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ صبر کرو, جو اذیت تمہیں دی جائے اس پر صبر کرو, اور اپنی بات استدلال کے ساتھ کہو. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ دنیا جو سارا دن ایجادات دیکھتی ہے, جو اپنے شہر دیکھتی ہے, جو اپنی ترقیاں دیکھتی ہے, جو اپنی سیاست دیکھتی ہے, جس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ خدا کا پیغام سن سکے، وہ دنیا، ساری دنیا متوجہ ہو جاتی ہے قرآن کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن کا پیغام لے کے دنیا تک پہنچانے کے. تو ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، میرا احساس یہ ہے کہ الٹے لٹک جائیے، یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوتا رہا، یہ بعد میں بھی ہوتا رہے گا، قیامت تک یہ سب ہوتا رہے گا. آپ کا کام ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ اپنی بات کہیں، شائستگی کے ساتھ اپنا موقف واضح کریں، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنا کر دنیا کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی بات کہتے چلے جائیں. جو کچھ احتجاج ہنگامہ ہم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی حاصل ہونا تو ایک طرف، تضیق اور بڑھتی ہے، مواقع اور ملتے ہیں، لوگ اور مشتعل ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ ہماری بات سننے سے گریزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا جواب وہی ہے جو قرآن نے بتایا، اور جگہ جگہ وہ جواب بتایا ہے. مثلا یہ کہا ہے کہ اگر تمہاری مجلسوں میں قرآن مجید کا مذاق اڑایا جائے تو اطمینان رکھو، اللہ مذاق اڑانے والوں کو خود دیکھ لے گا، تمہیں اگر وہ بات اچھی نہیں لگ رہی تو شائستگی سے وہاں سے اٹھ جاؤ، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، کہ لوگ اس بات کو چھوڑ کر پھر کوئی معقول بات کرنے لگ جائے. یہ قرآن کی تعلیم تھی. پیغمبر کی موجودگی میں آپ سورہ بقرہ میں دیکھیے، لوگوں نے پیغمبر کا مذاق اڑانے کے لیے لفظ ایجاد کیے، مجلسی آداب میں ایسی تبدیلی کی کہ جس سے پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ طریقے سے پیش آیا جائے. قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا، وہ الفاظ نقل کیے اور یہ کہا کہ ان کو چھوڑ کر، چونکہ انہوں نے اس کو مذاق اڑانے کا ذریعہ بنا لیا، آپ ذرا دوسرے الفاظ اختیار کر لیں. جس جس موقع پر بھی یہ چیز پیش آئی ہے، ایک ہی بات کی تعلیم دی ہے اور پھر کہا ہے کہ یہ میرا پیغام اور میری دعوت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے نہ ہنگامے کی ضرورت ہے نہ احتجاج کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ میرا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. والموعظۃ الحسنہ، اگر کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اچھی نصیحت کر دو. وجادلہم باللتی ہے احسن، اور اگر کوئی مباحثے کی صورت بھی پیدا ہو جائے تو شائستہ مباحثہ کر کے دکھاؤ کہ شرفاء ایسے بات کیا کرتے ہیں اور ایسے اعتراض کیا کرتے ہیں. تو ہمارے پیغمبر کی اور ہماری کتاب کی تعلیم یہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے بالکل صرف نظر کر لینا چاہیے. یہ اعراض اور صرف نظر کی مستحق ہوتی ہیں. ہم جب ان پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو پہلے اگر ایک تضحیک کا موقع ہے تو 10 اور پیدا کر دیتے ہیں.
بہت ٹھیک، ہم سے نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سے ایک سوال لکھا ہوا آیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی مجھ پہ گستاخی کا فتویٰ نہ لگائے، جیسا لکھا ہوا ویسے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب پہلی دفعہ عمرے کرنے گیا، اور بریکٹ میں لکھا ہے دوستوں کے کہنے پر، تو مجھ سے سب دوستوں نے پوچھا میرا ایکسپیرینس کیسا رہا. میں نے ڈر کی وجہ سے کہا بہت اچھا، لیکن در حقیقت مجھے کعبہ اسی طرح لگا جیسے کوئی ہندو ٹیمپل ہوتا ہے، اور آب زمزم بالکل گنگا کا پانی. میں اور مجھ جیسے بہت سارے مسلمان دوست اسی کشمکش میں مبتلا ہیں، ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہمیں کوئی فیلنگ محسوس نہیں ہوتی.
دوستوں کے کہنے پر جانے کا یہی نتیجہ نکلا. تو دوستوں کے کہنے پر کسی لطائف کی مجلس میں جاتے ہیں. یا یہ ہے کہ گپ شپ کی محفل ہو، کوئی مشاعرہ ہو، ایسی چیزوں میں جاتے ہیں. جب آپ وہاں جا رہے تھے تو آپ کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ دین، مذہب، اس میں جو چیزیں کہی جاتی ہیں وہ کوئی بے معنی چیزیں نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ایک پورا فلسفہ اور پوری حکمت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے تھا کہ بیت اللہ یا کعبہ یہ کیا ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ یہ مسجد ہے، اس کا نام المسجد الحرام ہے، حرمت والی مسجد، عزت والی مسجد. قرآن نے بتایا ہے کہ تین مسجدیں ہیں جو پیغمبروں نے بنائی ہیں. یہ مسجد ابراہیم علیہ السلام نے بنائی جو دور جدید میں، یعنی ایک پیغمبروں کا دور قدیم ہے، ایک دور جدید، اس کے پہلے پیغمبر تھے، ان کے بعد نبوت انہی کی اولاد کے ساتھ خاص کر دی گئی۔ یہ مسجد ان کی بنائی ہوئی ہے، جیسی مسجد آپ کے محلے میں ہے، آپ کے شہر میں ہے، یہ مسجد ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں جانے کے لیے آپ حج یا عمرہ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہے، یعنی مسجد ہے، وہاں جائیں گے تو نماز تو پڑھیں گے جس طرح کہ ہم اپنے محلے کی مسجد میں یا اپنے شہر کی مسجد میں پڑھتے ہیں، تو یہ حج اور عمرہ کیا ہے، یہ جاننا چاہیے تھا۔ تو اس وقت یہ موقع تو نہیں ہے کہ میں اس کو موضوع بنا کر اس پر ایک لیکچر دوں۔ میری کتابوں میں، تصنیفات میں، گفتگوؤں میں بارہا یہ زیر بحث آ چکا ہے، اگر آپ کے پاس موقع ہے تو اس کو سن لیجئے۔ میں بہت مختصر طریقے پر چند لفظوں میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ تمام عبادات، یعنی ہم دنیا میں جو کچھ بھی دین کے لیے کرتے ہیں، اس میں ایک بڑی چیز عبادات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے۔ علامتی اظہار کیا ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے ساتھ ملتے وقت خوشی ہوئی، میں اس کا اظہار الفاظ سے بھی کرتا ہوں، میں مصافحہ کر کے، معانکہ کر کے، مسکرا کے، مل کر بھی کرتا ہوں۔ یہ علامتیں ہیں، ہماری قوموں نے جھنڈے، ترانے، علامتیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ علامت کو عربی زبان میں شعیرہ کہتے ہیں، قرآن نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہے، ہم جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں چوم سکتے، ہم جا کے ان سے معانکہ نہیں کر سکتے، تو ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں علامتوں کا طریقہ اختیار کرنا ہے، یعنی سمبولک طریقہ۔ اللہ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ فلسفیانہ سطح پر تین بنیادیں، وہ بھی اللہ نے اپنی کتابوں میں خود واضح کر دی ہیں تاکہ لوگ غلطی نہ کھائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس کائنات کا خالق ہے، بڑی عظمت والی ہستی ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، یعنی اس کے سامنے عزت اور احترام کے ساتھ اپنا سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ پرستش ہے، یہ تعلق کی پہلی بنیاد ہے۔ جیسے ماں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی پہلی بنیاد پرستش ہے۔ پرستش یعنی اعتراف عظمت، اس کے لیے جو چیزیں علامت کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ سجدہ ہے، وہ رکوع ہے، وہ دوزانو بیٹھنا ہے، اور زبان سے دعا کرنا، مناجات کرنا، تسبیح کرنا، حمد کرنا، یہ پرستش ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اطاعت، وہ ہمارا مالک ہے، حکم دے گا، مانا جائے گا۔ جب خالق ہے تو اسی کو مالک ہونا چاہیے، تو اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے اوامر یعنی احکام، اس کے نواہی جن چیزوں سے اس نے روکا ہے، رکتے ہیں۔ دوسرا تعلق اطاعت کا ہے، روزہ اطاعت کی عبادت ہے۔ جیسے نماز میں ہم پرستش کا اظہار کرتے ہیں، سر جھکا کے کرتے ہیں، سجدہ کر کے کرتے ہیں، رکوع کر کے کرتے ہیں، اسی طرح روزے میں ہم مجسم اطاعت بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری کھانے پینے کی اور جنس کی جبلت زور کرتی ہے، تو گویا ہمارے شعور کی سطح پر اطاعت آ جاتی ہے، میں نہیں آگے بڑھوں گا، ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی اذن نہیں آیا، ابھی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اطاعت کو ایک علامت میں ڈھال دیا گیا ہے جو ہمارے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ہمارا تیسرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ اگر میرا پروردگار کبھی چاہے گا تو میں اپنی جان اور اپنا مال بھی اس کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اللہ حشترا من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے اپنے بندوں سے جنت کے معاوضے میں ان کے جان و مال خرید لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد جان اور مال کو اس کے حضور میں پیش کر دینا ہے، اس کو دینی اصطلاح میں نظر کہا جاتا ہے۔ تو تین تعلقات کی بنیادیں ہیں، پرستش، اطاعت اور نظر۔ اس نظر کو اب سمبولک تعبیر دینی ہے، ایک علامت کی صورت اختیار کرنا ہے کہ مجھے اپنی جان اور اپنا مال بھی اگر کسی وقت دینا پڑا تو میں اپنے رب کی نظر کر دوں گا۔ تو جان مال دینے کے مواقع تو زندگی میں کبھی کبھی آئیں گے کہ جان بھی دینی پڑ جائے، مال بھی دینا پڑ جائے، جیسے کہ جہاد کے موقع پر آ جاتے ہیں۔ اس کو ایک یاد دہانی میں ڈھالنے کے لیے، ایک سمبولک ایکسپریشن میں ڈھالنے کے لیے حج کی عبادت فرض کی گئی۔ اسی لیے آپ یہ لباس اتار دیتے ہیں، آپ بالکل ایک مجاہد کا لباس پہن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو زبان پر آپ کی ترانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، پروردگار آپ جان و مال مانگیں گے تو میں حاضر ہوں دینے کے لیے، میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں، آپ وحدہ لا شریک ہیں۔ اس کے لیے جو ہدف مقرر کیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اس میں جتنی چیزیں بھی مناسک کی ہیں، اس وقت اگر میں ان کی تعبیر کروں گا تو وقت لگے گا، وہ اصل میں جان و مال کی قربانی کو شیطان کے خلاف جنگ میں سمبلائز کرتی ہیں، اس میں آپ جا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب حج ایک خاص وقت پہ ہوتا ہے، 5 دن کی عبادت ہے، بہت مشقت کی عبادت بھی ہو جاتی ہے، تو عام لوگوں کے لیے اس میں سہولت پیدا کی گئی کہ اگر وہ یہ نہ کر سکیں کسی وجہ سے، یعنی ان کی طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو، ان کے پاس روپیہ نہ ہو، 5 دن کی مشقت نہ اٹھا سکیں، تو عمرہ کر لیں، اور اگر عمرے کی بھی طاقت نہ ہو، گویا کنڈینس کر دیا گیا اسے، تو نظر کی عبادت میں اگر عمرہ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہے، نہیں جا سکتے سفر کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی قربانی اس کے لیے جاری کر دی۔ اور اگر کوئی وہ بھی نہ کر سکے نظر کی عبادت کے لیے، تو فرمایا یکم ذوالحج کو اپنے بال کاٹنا اور ناخن اتارنا بند کر دے، اور جیسے ہی عید کی نماز پڑھے تو اس احساس کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا، بال ترشوا لے، اس کے لیے یہی نظر کی عبادت ہے۔ تو اس کو 4 سطحوں پر قائم کر دیا گیا ہے، یہ نظر کی عبادت ہے۔ اب اگر اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، اس سے تعلق کی بنیادوں کا فلسفہ ہی معلوم نہیں ہے، نہ پرستش کا جذبہ پیدا ہوا، نہ اطاعت کا، نہ نظر کا، تو معاف کیجیے گا، پھر دوستوں کے کہنے پر چائے پینی پڑتی ہے، وہاں جا کے حج نہیں کیا جاتا۔
بہت شکریہ، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ سوال ہے جی کہ میں جب بھی کسی بزرگ کو مسجد میں پاؤں اٹھا کر سنک میں جمناسٹک کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر قرآن مجید میں پیر کے وضو کے بارے میں 2 تعبیرات تھی، ایک مسجد کی، غسل کی، تو آسانی کو کیوں نہ ترجیح دی جائے، کیونکہ اس طریقے سے وضو کرنے سے خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔
جی، اس سے بھی زیادہ آسان بات یہ تھی کہ آپ صبح وضو کر کے جرابیں پہنتے اور اطمینان کے ساتھ جاتے، پھر صرف مسا کر لیتے، تو اتنے تکلف کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور دوسرے یہ کہ وہاں جا کے ہی وضو کیوں کیا جائے؟ یعنی مسلمانوں کی تو یہ روایت نہیں تھی، یہی تھی کہ وہ گھر سے وضو کر کے جاتے تھے اور اطمینان کے ساتھ جا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اتنی آسانی جتنی پیدا کر دی گئی ہے، اس پر اللہ کا شکر کریں، زیادہ آسانی دوستوں کی مجلسوں میں اختیار کر لی۔
یہ سوال ہے جی کہ نیکی چھپ کر خاموشی کے ساتھ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اگر ہم چھپ کر نیکی کریں گے تو دوسرے لوگوں کو اس سے انسپریشن کیسے حاصل ہوگی اور معاشرے میں نیکی کیسے عام ہوگی؟
یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح نیکی کرنے کی ترغیب دی ہے، یعنی یہ فرمایا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ظاہر ہے دوسروں پر خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا ایک بڑا کام ہے، تو اس میں کہا ہے کہ تم چھپ کر کرو یا علانیہ، اللہ ہر ایک کو قبول کرے گا۔ بعض اوقات علانیہ نیکی کی ضرورت ہوتی، یعنی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہو، کوئی بڑا حادثہ ہے، عالم ہے، دنیا میں کوئی تکلیف آ گئی ہے، سب لوگوں کو ترغیب دینی ہے، تو اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی علانیہ مسجد میں انفاق کیا ہے، نیکی کے کام کیے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ نیکی ہمیشہ چھپ کے کرنی چاہیے، اگر نیکی چھپ کے کرنی ہے تو مسجد کیوں بنائیں گے اور جا کے وہاں نماز کیوں پڑھیں گے؟ سب سے بڑا نیکی کا کام اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، پھر وہ گھر کے کسی کونے ہی میں ادا ہو جاتا۔ تو دونوں چیزیں ہیں، یعنی چھپ کر بھی کریں جہاں چھپ کر کرنے کا موقع ہے، اور علانیہ کریں جہاں علانیہ کرنے کا موقع ہے۔
ٹھیک، بات واضح ہوئی۔
لیکن اتنی علانیہ نہ کریں کہ قبرستان میں بھی اور طواف میں بھی کیمرے پکڑے ہوئے ہوں آپ۔
جی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم سب. اور یہ بھی ہوتا ہے ہم سب کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی اعلانیہ نیکی کرے اور ہمیں کوئی راشن کا بیگ دیتے ہوئے تصویر کھینچے تو ہماری عزت نفس بڑی مجروح ہوتی ہے.
اس پہ کوئی شک نہیں. تو جہاں پہ نیکی آپ کو اس طرح کرنی ہے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو وہاں وہ طریقہ اختیار کیجیے, اور جہاں نیکی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ترغیب ہو یا سوسائٹی میں نیکی پھیلے یا اس کا عمومی طور پر لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے وہاں علانیہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اور قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں, یعنی علانیہ کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ اللہ دونوں کو قبول فرمائے.
ٹھیک, بات واضح ہوئی. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سے بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ میں معاشی لحاظ سے بہت آسودہ حال ہوں, کھاتا پیتا ہوں, بچوں کو بھی تعلیم دلوائی ہے, لیکن ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں. کیا اسلام میں ڈپریشن کا کوئی حل موجود ہے؟ ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہوں تو ڈاکٹر دوا کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں بتاتے. کیا ایک مسلمان اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچا سکتا ہے؟
مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جس طرح آپ کو جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اسی طرح ذہنی اور نفسی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں. ان سب چیزوں کا علاج مذہب نہیں بتانے کے لیے آیا, ان کے لیے آپ کو ان کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. چنانچہ اب علم نفسیات یا اسی طرح سائیکاٹری ایک باقاعدہ علم بن چکا ہے. ہمارے ہاں بھی اس کے اچھے لوگ پیدا ہونے چاہیے. لوگوں میں ڈپریشن, زندگی سے بیزاری, حقائق سے گریز, اس طرح کی بہت سی چیزیں اس زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے پیدا ہو جاتی ہیں. ایک بہت اچھا ادارہ مسلمانوں نے وجود پذیر کیا تھا, خانقاہ کا ادارہ. یہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ میں تصوف کا ناقد ہوں, لیکن خانقاہ کا ادارہ ہوا اور پانی کی طرح سوسائٹی کی ضرورت ہے. وہ اصل میں نفسیاتی علاج کا ادارہ تھا. اس ادارے کو بھی ہمیں زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس وقت زندگی جو صورت اختیار کر چکی ہے, جیسی دوڑ لگی ہے, اور ہمارے جیسے ملک جس طرح پیچھے رہ گئے ہیں, خود ہمارے گھروں میں اولاد میں جو زندگی کی تیز رفتاری نے فاصلے پیدا کر دیے ہیں, وہ ذہن پر, نفس انسانی پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے علاج معالجے کے ادارے بنانے چاہیے. اس کے لیے ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو اس کے ماہر ہیں. مذہب اس طرح کی چیزوں کا علاج کرنے نہیں آیا. سر درد کے لیے ڈسپرین کھانی پڑے گی, نماز سے کچھ نہیں ہوگا, اطمینان رکھیے. تو اس لیے جہاں بھی کوئی نفسی بیماری ہے, جسمانی بیماری ہے, سب سے پہلے علم کی طرف رجوع کریں اور اس کا علاج کرائیں. البتہ ہر موقع پر اللہ سے دعا کریں, یعنی علاج کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور علاج مؤثر ہو جائے, کامیاب ہو جائے, وہ اللہ کے اذن سے ہوگا, اس کے لیے اللہ سے دعا کریں. مذہب دعا سکھانے آیا ہے, وہ اللہ سے تعلق کا اظہار ہے اور اللہ سے درخواست ہے, وہ ان چیزوں کے علاج سکھانے کے لیے نہیں آیا. تو آپ اس کے لیے بھی باقاعدہ طریقے پر اچھے لوگوں سے رجوع کریں, اور سوسائٹی کی سطح پر ہمارے پورے معاشرے کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم خانقاہ کو زندہ کر سکتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری اس وقت سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہے. اور بہت سے دوسرے مذاہب کے ہاں, مثلا ہندوؤں کے ہاں آشرم ہے, اسی طرح بدھوں کے ہاں, وہ اس ادارے کو اپنے اپنے طریقے سے زندہ رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں یہ کم و بیش ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کو زندہ کیجیے. یہ اس طرح کے معاملات کا بہترین علاج تھا. یہ کوئی مذہبی ادارہ نہیں تھا, یہ بنیادی طور پر نفسیاتی علاج کا ادارہ تھا.
ٹھیک ہے, نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. یہ سوال ہے ہم سب, ہر عام آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کرام مذہب کے مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہے. ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے, سب علماء اسی قرآن اور اسی حدیث سے اپنے استدلال کو ثابت کرتے ہیں. ایک عام آدمی کیسے فیصلہ کرے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط؟
عام آدمی اسی طرح فیصلہ کرے جیسے ہم جیسے فقیر لوگ جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو حرام ہے جو ایک کا نسخہ اور تشخیص دوسرے سے مل جائے. دو چار پانچ امراض تو میں بھی ساتھ لیے پھر رہا ہوں, اور اس کے کم و بیش 30 سالہ تجربات بھی رکھتا ہوں. میرے بھائی, اس دنیا میں جب بھی انسانوں سے معاملہ پڑے گا تو وہ کسی علم کو سمجھتے ہیں اس میں اختلاف کر لیتے ہیں. جیسے ہم باقی علوم میں فیصلہ کرتے ہیں ایسے ہی کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ جو مذہب کی بنیادی چیزیں ہیں ان میں کبھی کسی کو آپ نے اختلاف کرتے دیکھا ہے؟ اس کائنات کا خالق اللہ ہے, وہ تنہا خالق ہے. ہم مسلمان اس کی توحید کے ساتھ اس کو مانتے ہیں. ہمیں ایک دن جواب دہ ہونا ہے. اس جواب دہی میں ہمیں ایمان اور اچھے عمل کی بنیاد پر پوچھا جائے گا یہ کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں, اس کی کتابوں کو مانتے ہیں. اس سے اختلاف کرنے والے اگر کبھی ملے ہوں آپ کو تو مجھے بتائیے. اچھا, اسی طریقے سے اللہ کی عبادات کی چیزیں, نماز, روزہ, اسی طرح میں نے آپ کو نظر کی باتیں ابھی بتائیں, ان میں کوئی اختلاف کرنے والے؟ ساری دنیا ذوق شوق کے ساتھ عبادات کر رہی ہے. یہ سب کے سب اعلیٰ اخلاقیات پر ہمیں اپنی زندگی قائم کرنی ہے. تمام رشتوں میں, تمام تعلقات میں برتر اخلاق پر کھڑے رہنا ہے, اور اس اصول کو سامنے رکھنا ہے جو ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا کہ تم دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس میں کوئی اختلاف کبھی سنا ہو, کبھی اس میں کوئی اس طرح کی چیز ہو, مذہب کا ایک اکیڈیمک پہلو ہے, اختلافات اس میں ہوتے ہیں. آپ اس میں دلچسپی لینا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں. ہر معاملے میں جب علمی دلچسپی لی جاتی ہے تو پھر ذوق شوق سے لیتے ہیں. آپ نہیں دلچسپی لینا چاہتے تو مذہب نے آپ کو پابند نہیں کیا. ان چیزوں پر عمل کیجیے جو میں نے بتائی ہیں, آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. انسان کے پاس دو ہی رویے ہیں, یا وہ علم سے محبت کرنے والا بنے, اس میں اختلافات ہوتے ہیں, اس میں چیزوں کو سمجھا جاتا ہے, اس میں بہت سی چیزوں کی تنقید ہوتی ہے, یہ آپ کا مزاج نہیں ہے تو وہ بدو بنیے جو رسالت میں آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہا کہ مجھے محمد جنت میں جانے کا طریقہ بتاؤ دو چار لفظوں میں. آپ نے تین باتیں کہیں, اس نے مہار چھوڑی اور چلا گیا. آپ نے فرمایا یہ جنت میں جا رہا ہے. تو اس لیے یا تو وہ بنیے اور یا پھر اس طرح کی شکایت نہ کریں, پھر علم کے سچے طالب بنے. علم کے سچے طالب کبھی علمی اختلافات سے گھبراتے نہیں ہیں. ہمیں تو جب کسی علمی اختلاف کا پتہ چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہار آ گئی ہے. میرے جلیل القدر استاد کہا کرتے تھے کہ جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے قرآن میں یا حدیث میں یا کسی چیز کو سمجھنے میں, تو میرے بڑھاپے کا علاج ہو جاتا ہے, میں زندہ ہو جاتا ہوں. علم سے محبت کرنے والے لوگ علمی چیزوں میں دلچسپی لیں, جن کو اس سے دلچسپی نہیں ہے وہ بدو کی زندگی بسر کریں. موٹی موٹی باتیں ماننے کی یہ مانیں, ان میں کوئی سوال ہے تو کر لیں, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مشرق سے مغرب تک سب وہی باتیں کہہ رہے ہیں.
بہت خوب, بہت خوب, بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس کا جواب دیا. چلیں جی, کچھ مختصر سوالات خان صاحب سے پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو مائک بھی دیں گے, آپ لوگ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں براہ راست. ہم سب یہ پوچھا ہے ایک مفکر,
مائک بس دینے کا فیصلہ کیجیے گا, لینا ممکن نہیں ہوتا.
ہاں یہ بھی یہ سوال ہے غم صاحب کے, آج کے دور میں بعض مفکرین قرآن مجید کی فیمنزم کے نظریے کے تحت مختلف تعبیرات کر رہے ہیں, کیا قرآن کی فیمنسٹ توجیہ ممکن ہے؟
ہر علم کو اس کی شرائط پر سمجھنا چاہیے. سائنس, فلسفہ, مذہب, ہر چیز جس طرح بیان کی گئی ہے اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے. نہ سائنس کی کوئی مردانہ اور زنانہ تعبیریں ہوتی ہیں, نہ قرآن کی, نہ فلسفے کی, یہ ان چیزوں سے بالا تر چیز ہے. آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے یا مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے کچھ قاعدے اصول بنے ہوئے ہیں, آپ اس کی کمپیٹنس پیدا کریں اور سمجھیں. اس میں کوئی مردانہ زنانہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کو فلسفہ پڑھنا ہے تو اب آپ کیا کریں گے کہ کانٹ کی پیور ریزن کی زنانہ تفسیر, تو مذہب پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے ذرا وہ کر کے آ جائیے گا.
بہت اہم بات, آگے بڑھاتے ہیں. ہم سے یہ پوچھا انہوں نے کہ کیا ہمیں اپنے گھروں کو مسجد بنانا چاہیے یا بھاگ بھاگ کر مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے؟
جو نماز مسجد میں پڑھنے کی ہے وہ آپ کے گھر کے قریب اگر مسجد ہے تو وہاں جا کے پڑھیں, مسجد کو آباد کریں. مسجد ہمارے لیے ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے, لیکن جیسے کہ اس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں ضروری نہیں کہ گھروں کے قریب مسجدیں ہوں. ہمارے اپنے ملک میں تو ہر محلے میں, ہر گلی میں مسجد مل جاتی ہے, تو وہاں یہی کرنا چاہیے. وہاں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، دو چار لوگ مل کے بھی جماعت کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھاگ بھاگ کے جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ کے پاس بھاگ کر جانے کے لیے اگر کلینک موجود ہے تو وہاں بھی کبھی کبھی جانا ہی پڑ جاتا ہے، تو اس لیے مسجد میں شوق سے جانا چاہیے۔
ٹھیک، اچھا، یہ بھاگ کے جانے کا یہاں پر لوگوں کو اکثر سوال بھی درپیش ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا بھی ہے ایک صاحب نے کہ چونکہ نوکری ہے، ہائی ویز ہیں، اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، نماز کے اوقات میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے کیونکہ لمبے لمبے مسافتیں ہوتی ہیں، تو پوچھا انہوں نے کہ کیا گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے، یعنی آپ جس حالت میں بھی ہیں، نماز کا وقت آ گیا تو قرآن کے الفاظ ہیں فرجالن و رکبانا، تم پیدل چل رہے ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، تم سواری پر سوار ہو، ٹھہر نہیں سکتے تو سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لو۔ تو اس لیے نماز کے بارے میں چونکہ یہ ہماری زندگی ہے، یہ اصل میں زندگی کی مصروفیات میں چند لمحوں کے لیے خدا کی طرف رجوع ہے، تو اس لیے اس میں کبھی بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اب مسجد آئے گی تو پھر پڑھیں گے، گھر پہنچیں گے تو پھر جائیں گے۔ آپ اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں، وہیں سر جھکا دیجیے، لیکن گاڑی مارنے سے اجتناب۔
ٹیسلا میں ویسے یہ مشکل پیش نہیں آئے گی آپ کو۔ جگم صاحب، ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ بیویوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
کبھی
اس کا جواب دریافت نہیں،
کبھی خواب میں بھی یہ نہ سوچئے گا۔ بیویوں کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ شوہر ان کے فرما بردار بن کر رہے ہیں۔ اگر
یعنی گاندھی صاحب ہر معاملے میں سوال اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں سوائے اس معاملے کے۔
اپنی زندگی عزیز ہے، عزت عزیز ہے، تو بیویوں کے مقابلے میں ہمیشہ سرنگوں رہیے۔ دو ہی جگہ ہیں جہاں سر جھکا رہنا چاہیے، ایک اللہ کی بارگاہ اور ایک دیر مار۔
آگے بڑھاتے ہیں جی، پوچھا رام صاحب، ابھی قربانی گزری ہے، مرحوم والدین کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے؟
ہر نیکی کا کام آپ اس ارادے سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی عزیز کو، والد کو، والدہ کو اس کا اجر دے، آپ کو اجر مل جائے گا۔ رسول اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ انسان اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے، حج کرنے، میں اپنے والد کے لیے، میں اپنی والدہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ جذبات کا اظہار ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں تو اجر مل جائے گا، یعنی عبادت کرنے والے کی عبادت، نیکی کرنے والے کی نیکی کا اجر اسے مل جائے گا۔ اس کو اجر ملے گا یا نہیں، فرمایا اس کا قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس نیکی کا خواہاں تھا، اس کی خواہش رکھتا تھا اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اولاد کی ہر نیکی اس تک پہنچ جائے، لیکن نہ اس نے کبھی خواہش کی، نہ کبھی ارادہ کیا۔ اس کو تو جب کبھی کہا جاتا تھا کہ ابا جان اب کافی پیسے جمع ہو گئے، حج کر آئیے، تو کہتے اے بھی کوئی کرندہ کام ہے، اب آپ 15,000 حج بھی کر لیں، وہاں کچھ نہیں جائے گا۔
ٹھیک،
یہ اصول ہے، آپ کو بارہ نظر مل جائے۔
ٹھیک، ہم سے پوچھا ہے کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں اجتہاد ہونا چاہیے، موجود دور میں اس کی کوئی ایک آدھ مثال اگر آپ دے سکیں، اجتہاد کیسے کہتے ہیں؟
میرے بھائی، زندگی ایک رواں دواں عمل ہے، اس میں بہت سے نئے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، ان نئے مسائل میں دین کا کوئی حکم اگر معلوم کرنا ہو تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے جو دے دی گئی ہے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، یہ نماز ہے، روزہ ہے، ان میں تو اللہ کے پیغمبر کی ہدایت واضح طور پر موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن کوئی نیا مسئلہ جیسے پوسٹ مارٹم کا مسئلہ پیدا ہوا، اب تو عام ہو گئی یہ چیز، تو اس میں یہ سوال تھا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم میت کو بہت عزت کے ساتھ سپرد خاک کریں، تو یہ کیا چیر پھاڑ کریں گے، یہ جائز ہے؟ اچھا، اسی طرح خون کی منتقلی پہلے تو نہیں ہوتی، کرنا ہی ممکن نہیں تھا، ممکن ہو گئی۔ اعضاء کی منتقلی، یعنی آپ کسی آدمی کو اپنا گردہ دے کر، آنکھ دے کر اس کو روشنی دے سکتے ہیں، زندگی دے سکتے ہیں، تو سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ یہ چند مثالیں ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے نئے مسائل بھی پیش آئیں، ان میں آپ کو دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں اب کیا کروں. اس کیا کروں کا جواب ہے اجتہاد. اور یہ ہمارے پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کریں بلکہ اس کا طریقہ سکھایا ہے, پھر کر کے دکھایا ہے. اور اس کی مثالیں خود قرآن میں موجود ہیں کہ کیسے کرنا ہے, اور اللہ کے پیغمبر کے ہاں بھی موجود ہیں. تو نیا مسئلہ پیش آ جائے گا اور نئے مسئلے پیش آنے سے رک نہیں سکتے. جیسے ابھی دیکھیے نا آپ, مصنوعی ذہانت سامنے آ گئی ہے, اس سے بڑے اخلاقی سوالات پیدا ہو رہے ہیں, بچوں کی پیدائش کے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں. تو جب جب کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے مورلی کیا ہے. تو اصل میں موریلٹی کا سوال مذہب کا سوال ہے, اس کا جواب تلاش کرنے کا نام اجتہاد.
ٹھیک, ہم سب یہ لکھے ہوئے سوالات میں سے آخری سوال ہے. آپ واقف ہیں اس وقت پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے, اوورسیز پاکستانی جو اپنے ملک کا درد رکھتے ہیں, اپنی محنت کا کمایا ہوا مال وہاں پر بیچتے ہیں, وہاں کے سیاسی عمل میں بھی شریک ہوتے ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اس سے بہت دل گرفتہ ہیں. پوچھ رہے رہے ہیں صاحب کہ کوئی دو تین کام ایسے بتائیں کہ جس سے ہم اپنے ملک کا جو درد ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے کچھ خدمت بھی کر سکیں, اور جو کچھ ہماری امیدیں اور جو کچھ ہماری توقعات تھیں اس کے برخلاف ہوا پاکستان میں, اس کے ساتھ اب ہم کیا کریں.
دو ہی کام ہیں جو ہمیشہ کرنے چاہیے اور وہی ہم ذرا کم تر کرتے ہیں. ایک یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم اور اپنے ملک کی عوامی سطح پر کیا خدمت کر سکتے ہیں. کیا ہم وہاں کے غریبوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں کے بیماروں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں کے لوگوں کی تعلیم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی چیزوں کو سیاست سے بالا تر ہو کے کرنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی وسائل دیے ہیں, ہمیں کوئی قوت دی ہے, تو اس کے راستے نکالنے چاہیے. میں جانتا ہوں کہ اس میں بھی بڑی مشکلات ہیں, اس میں بھی حالات کی بڑی ناسازگاریاں ہیں, لیکن اگر لوگ ارادہ کر لیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے پیدا کر دیتا ہے. ایک تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میں لوگوں کی غربت میں, لوگوں کی صحت کے معاملات میں اور ان کی تعلیم میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, کیا میں خود کچھ کر سکتا ہوں, کیا میں کرنے والوں کی مدد کر سکتا ہوں. یہ سب سے بڑے مسئلے ہیں. ان کے لیے نہ حکومتوں کا انتظار کرنا چاہیے, نہ ان کی اچھائی اور برائی کا معاملہ دیکھنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں, یہاں کر سکتے ہیں, وہاں کر سکتے ہیں, بلا واسطہ کر سکتے ہیں, بل واسطہ کر سکتے ہیں, کرتے رہیں. ایک چیز یہ ہے, اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ان میں سے کوئی ایک کام ہمیں کرنا ہے, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آدھی مایوسی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. وہ کام آپ کو انوالو کرے گا, اس کے نتائج آپ دیکھیں گے. وہاں قطرہ قطرہ روز دریا بنتا ہے اور غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں. میرے پاس اس کا وقت نہیں, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے کتنے غیر معمولی نتائج پیدا کر دیے. اس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ قومی سطح پر کیا ہوا, نہیں. اگر آپ نے ایک چھوٹی سی بستی میں بھی, ایک محلے میں بھی یہ شمع جلا دی ہے, تو آپ نے بہت بڑا کام کر, اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ سیاسی معاملات میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. سیاست کیا ہوتی ہے, دنیا میں سیاست کس طرح پیدا ہوئی ہے, ہمارا ملک سیاست کے اس عالمی منظر نامے میں کہاں کھڑا ہوا ہے, اس میں سیاسی جد و جہد کرنے کے کیا طریقے ہیں, وہ کس طرح نتیجہ خیز ہوتی ہے, اس پر ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اس لیے کہ یہ ایک سائنس ہے, اور ہمارے ہاں سیاست کرنے والے, اس کے لیے اٹھنے والے, اس کے نعرے لگانے والے اس سے جاہل محض ہیں, بہت معذرت کے ساتھ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بخار چڑھا سکتے ہیں اور اترنے کے بعد رو سکتے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں.
چلیں جی, بسم اللہ کرتے ہیں. مختصر سوال غم صاحب سے. جی جناب, ارشاد.
جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں جسٹ کیوریس غامدی صاحب, مطلب میں تشویش ہے مجھے, وہ یہ ہے کہ ہم مطلب دیکھتے آئے ہیں کہ مطلب ہر وقت سنتے ہیں کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اس کے علاوہ بیشتر پیغمبر، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام. مطلب کہتے ہیں کہ مطلب یہ کب آئے تھے اس دنیا میں، جسٹ کیوریس، کیونکہ آپ نے کہا کہ انسان کو بھیجا تھا میسج کے ساتھ. اچھا، تو اس میں جو ہے کہیں اسلام یا کوئی بھی مطلب مذہب کوئی بھی ہو، بک اسپیشلی دا بک آف دا ریلیجن جو ہیں، وہ کوئی بھی اس قسم کی مطلب کلیئر کوئی انفارمیشن نہیں دیتے، کیونکہ ہم کو 350,000 ایئر اولڈ ایک مکمل خاتون 1970s میں دریافت ہوئی تھی ایتھوپیا میں، 3.5 فٹ لمبی، لیفٹ پیلویس ان کا مطلب موجود نہیں تھا، باقی شی واز اے فل گرون اپ وومن 3.5 فیٹ ٹال. اس کا نام اس وقت کے اینتھروپولوجسٹ نے رکھا تھا لوسی. تو اب یہ کہ مطلب یہ دنیا کب قیام پذیر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کب پہلا انسان بھیجا؟
ٹھیک، سوال واضح ہے جی.
جی، اس کے بارے میں مذہبی کتابوں میں کوئی چیز نہیں ہے. وہ لوگ جو بائبل کی کتاب پیدائش جینیسس سے شروع میں ایک شجرا دیکھ کے اس کا اندازہ لگاتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بائبل خود تاریخ ہے، بائبل کے اندر الہامی کتابیں ہیں، اور کتاب پیدائش تاریخ کی کتاب ہے. تورات اس میں پانچویں کتاب ڈیٹرانومی کے مقام پر جا کر آتی ہے. تو اس لیے یہ جی جتنی کچھ بھی چیزیں ہیں یہ مورخین بیان کرتے ہیں، کب کتنے سو سال پہلے، اس کا کوئی ذکر تاریخ کے لحاظ سے الہامی کتابوں میں نہیں ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں. قرآن البتہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی پیدائش کن مراحل سے گزر کر ہوئی. وہ سورہ سجدہ میں اس نے بتا دیا ہے کہ ہم نے انسان کو دریاؤں کے کنارے کی دلدل سے بنانا شروع کیا. اس کو مختلف تعبیروں میں بیان کیا ہے، کہیں تین لازب کہا ہے، کہیں سلسال کہا ہے، کہیں اور الفاظ استعمال کیے ہیں. پھر بتایا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ بنا وہ ایک ایسا حیوان تھا جو اپنی نسل خود پیدا کر سکتا تھا. پھر بتایا ہے کہ اس حیوان کو ہم نے تسویے کے مراحل سے گزارا، یعنی اس کو درست کرنا شروع کیا، اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. جب وہ آخری درجے میں، ہو سکتا ہے 10 نسلوں میں جا کر ہوا ہو، ہو سکتا ہے 100 سال میں ہوا ہو، جب وہ ہر لحاظ سے درست ہو گیا، اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ثم سوا ہو، پھر ہم نے اس کو انسانی شخصیت دی اور اس کو وہ شعور دیا جس کے بعد وہ تمہارے جیسا انسان ہے. تو یہ تو سورہ سجدہ میں قرآن نے بیان کر دیا، لیکن یہ عمل کب شروع ہوا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں.
جی،
اس تو نہیں کہی، اس لیے نہیں کہی کہ یہ خود انسانی تحقیق کا ایک موضوع بنے، لوگ تحقیق کریں اور یہ ان کے لیے مہمیز بنے کہ وہ اپنے ماضی کو جانیں.
واضح ہوئی بات. جی جناب مختصر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، آج کل مغربی ممالک میں ایل جی بی ٹی کیو تحریک کا بہت زور ہے، اور ملکی قوانین بھی ایسے بن چکے ہیں ان ممالک میں کہ ان کے ساتھ ہمیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں مذہب کی مد میں، مذہب کی روح سے یا اسلام کی اخلاقیت کی روح سے، ہمیں اسے کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟
دنیا بھر میں ایک اسلام کے اخلاقی اصول ہیں اور ایک اس سے مختلف نقطہ ہے نظر ہیں. وہ ہندوؤں کے بھی ہیں، وہ بدھوں کے بھی ہیں، وہ ہمارے ملک میں اور بعض اقلیتوں کے ہیں، اور یہاں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت کے ہو سکتے ہیں. مسیحی بھی ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، یہود بھی رکھتے ہیں، اور اس وقت الہاد ایک مذہب کے طور پر دنیا میں عام ہو رہا ہے وہ بھی رکھتے ہیں. تو آپ جس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس میں مختلف نقطہ نظر ہوں گے. وہ مختلف نقطہ نظر علمی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو برداشت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. کسی دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. ہمارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ میں نے اس دنیا کو اس اختلاف پر بنایا ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ قرآن میں کہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں خالق ہوں، میں سب کو ایک ہی راستے پر لے آتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. اور مذہب کے معاملے میں میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا، لا اکراہ فی الدین. اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے، تم اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ہمارا کام صرف یہ، نہ کسی سے نفرت کرنے کی کوئی وجہ ہے، ظاہر ہے کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہے یہ۔ مثال کے طور پر جس کو ہم زنا یا بدکاری کہتے ہیں، وہ بھی بہت سے معاشروں میں اس طرح کی قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں خود ہمارے اپنے معاشروں میں اب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایک رشتہ پیدا ہو گیا ہے، یہ ہماری اخلاقیات میں تو نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں آپ کو جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دوسرا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اس کو سمجھیں، اور کسی دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ غصہ ختم کر دیں، جذبات کو لگام دیں، دوسرے کی بات جیسے وہ بیان کر رہا ہے پوری ہمدردی سے سنیں اور سمجھیں، اس کی ریزننگ کیا ہے، دلیل کیا ہے، اس کو ہضم کریں، اور پھر اپنے دین، اپنے اخلاقی تصورات یا اپنی تہذیب میں یہ دیکھیں کہ آپ اس کو کیوں نہیں مانتے، اس کی کیا ریزننگ ہے، اس کے کیا دلائل ہیں۔ تو اس طرح مکالمے کی فضا پیدا کریں اور شائستگی کے ساتھ پیدا کریں، یہی ہمیں کرنا ہے۔ باقی یہ خیال نہ کریں کہ یہ کوئی آج یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، ہمیں تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک بستی کا کلچر یہی تھا، اور وہ اس زمانے کے ایک بڑے شہر کا کلچر تھا، اس میں یہی تعلقات تھے جن کو لوگ کلبوں میں اور مجالس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتے تھے، جن کی بنیاد پر لوگوں کے مجسمے بنا کر اس شہر میں نصب کیے جاتے تھے۔ اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ایک پیغمبر کے ہاں دو خوبرو نوجوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج دیے گئے اور پوری بستی کے لوگ ان کو لینے کے لیے آ گئے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے، دنیا میں یہ سب چیزیں رہی ہیں، رہیں گی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ استدلال کے ساتھ ان کے نقطہ نظر کو ہمیشہ سمجھیں اور اپنا نقطہ نظر سمجھائیں۔
ٹھیک، بات واضح ہوئی جی۔ ارشاد،
السلام علیکم جی۔ فرسٹ آف آل تو میں معذرت چاہتا ہوں، بڑی میری حقیر نالج ہے اس لیے۔ تو قرآن کی ایک آیت جو کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ، تو وہ آیت میں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ قرآن میں جو آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا، تو کیا اس کا جیسے ایک مسلمان ہے اور وہ کسی چیز کو خریدتا ہے یا استعمال کرتا ہے یا کسی چیز کی، تو ہمیشہ خوف یہ رہتا ہے کہ کیا میں اس میں تو نہیں آ رہا کہ کوئی چیز اتنی زیادہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ، تو کوئی چیز کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے یا کسی چیز کی امپورٹنس لائف میں اتنی زیادہ ہو جائے کہ لگے کہ اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی، یا کوئی بہت اچھی چیز خرید لی جائے۔ تو کیا مسلمانوں کے لیے یہ ایک یہ آیت کی کوئی ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی ہے، یا یہ صرف ان کے لیے ہے جو کہ ایمان نہیں لا سکے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ خدا بنا لیا؟ تو اگر مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی سبق ہے تو آپ پلیز اس کو ہائی لائٹ کریں۔
جی،
تھینک یو ویری مچ۔
یہ آیت ہمارے ایمانیات سے متعلق ہے، یعنی اس میں یہ بیان کیا ہے کہ لوگ مذہب اپنی خواہش سے بناتے ہیں، اس کے دیوی دیوتا اپنی خواہش سے تخلیق کرتے ہیں، اور اپنی خواہشوں کو نہ کہ علم کو مذہب کا ذریعہ بنا کے اس کو دریافت کرتے ہیں، یہ بات اس میں کہی گئی ہے۔ اس کا دنیا میں جو آپ چیزوں کی طلب یا خواہش یا تمنا رکھتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے دین نے دنیا کو ترک کرنے کی تعلیم نہیں دی۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ضروریات تو ضروریات، زینت کی چیزیں، یعنی یہ گھروں کی زینت، یہ شہروں کی زینت، یہ کلام کی زینت، زینت کی چیزیں، یعنی جو ضرورت سے بہت آگے کی ہیں، جو انسان اپنی حصے جمالیات، اپنی استھیٹک سینس کی تسکین کے لیے اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں سورہ اعراف میں دیکھیے کہا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، بتاؤ کس نے میری ان زینتوں کو حرام کیا ہے، یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اخرج لعبادہ، اور پھر کہا ہے کہ میں نے یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، یہ ان کے صلے میں منکروں کو مل رہی ہیں، قیامت میں میں انہی کے لیے خاص کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ کو کمانا نہیں ہے، یا علم، اقتدار، دولت، یہ آپ کی طلب نہیں بننی چاہیے۔ قرآن مجید دولت کو خیر کہتا ہے، نیکی، اور دولت تلاش کرنے کے لیے جو جدوجہد آپ کرتے ہیں اس کو کہتا ہے یہ خدا کے فضل کی تلاش ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر موقع پر، یعنی آپ ضرورت پوری کر رہے ہیں، زینت کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ جدوجہد کر رہے ہیں، آپ اقتدار کی جدوجہد کر رہے ہیں، دولت کی جدوجہد کر رہے ہیں، بڑا کاروبار کر رہے ہیں، ہر وقت ذہن میں رکھیے کہ آپ کو ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، اور آپ اخلاقی اصولوں کی برتری قائم رکھیں۔ اس کو بہت ہی خوبصورت تعبیر میں قرآن نے بیان کیا ہے، تو سرون الحیات الدنیا، آخرت اور دنیا میں جب ترجیح کا موقع ہو تو وہاں تمہیں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، چھوڑ نہیں دینا کسی چیز کو۔ تو یہ ہماری تعلیم ہے، اس لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم
قامدی صاحب، پچھلے دنوں ایک مسئلہ بہت زیادہ زبان زد و عام تھا، وہ تھا کہ عدت کی حالت میں دوسرا نکاح کرنا یا نکاح ہونا۔ تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے بہت سے توجیحات پیش کی، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اگر اپنے علم سے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ذرا اس پہ وضاحت کریں۔
عدت کو سمجھ لینا چاہیے وہ چیز کیا ہے، یعنی جس وقت کسی خاتون کو طلاق ہوتی ہے یا اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کا معاملہ نہ ہو، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں استبرائے رحم۔ عدت اس لیے مقرر کی گئی ہے، یعنی اس عورت سے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا کیا ہے، چونکہ مرد کے پیٹ میں تو بچہ نہیں ہوتا، عورت سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اگر طلاق ہے تو 3 مہینے، اگر شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن انتظار کرے۔ کس لیے انتظار کرے؟ اس لیے انتظار کرے کہ اگر بچے کا کوئی اندیشہ ہے تو صورتحال بالکل واضح ہو جائے۔ یہ جو اب آپ کے پاس جدید ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، یہ تو اس زمانے میں تھے نہیں، تو اس کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے اس کی وضاحت کی گئی، دیکھیے اس کو کس طرح قرآن واضح کرتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے یا اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو اب کیا وہ پھر بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی؟ تو فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ جس مقصد کے لیے پابندی لگائی گئی تھی اب اس میں کوئی شبہ کا امکان باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب وضع حمل ہو گیا تو عدت بھی ختم ہو گئی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا، اور یہ سب قرآن میں ہے، یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ شوہر کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس میں کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ سوال اس وقت بہت شدت سے مدینہ میں پیدا ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب سے رسول اللہ کی شادی یا نکاح کا اعلان کر دیا طلاق کے فوراً بعد۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، عدت تو ابھی گزری نہیں۔ تو فرمایا کہ کبھی ملاقات ہوئی نہیں تھی، ملاقات اگر ہوئی نہیں ہے تو کوئی عدت نہیں۔ اسی طرح جن خواتین کے ہاں ایام کا مسئلہ ہو گیا، ان کا مسئلہ پیدا ہوا، تو قرآن نے اس کا جواب یہ دیا، ان تب تم اگر کوئی شبہ ہے تو پھر اس 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن گزارنے چاہیے۔ اگر عمر کے لحاظ سے، ایام کے لحاظ سے کوئی شبہ ہی باقی نہیں ہے تو آپس میں مل کے طے کر لیں، پھر کوئی عدت نہیں۔ تو عدت کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے، اس لیے اس کو اتنا فتنہ نہیں بنانا چاہیے جس طرح ہمارے ہاں لوگ بناتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کے درمیان طے ہونے والا ایک معاملہ ہے، اور اس کا اصول وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر عورت کے بارے میں پورا اطمینان ہے، فریقین مطمئن ہیں، طلاق دینے والا شوہر بھی مطمئن ہے، باقی لوگ بھی مطمئن ہیں کہ کوئی بچے کا امکان نہیں ہے، تو پھر کوئی عدت نہیں۔
واضح ہوئی بات جی، پوچھیے گا۔
جی السلام علیکم، آپ کا آنے کا شکریہ۔ یہ ایک ٹاپک ہے حدیثوں کے بارے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں کوئی بک نہیں لکھی آئی تھی، کوئی بک نہیں آئی تھی، پہلی مرتبہ جو ان کا لکھا گیا ان کے آخری خطبے میں لکھا گیا جو بھی انہوں نے کہا۔ اس وقت اختلاف نہیں تھے مسلمانوں میں، تو اب جو حدیث آئے ہیں بخاری اور شافعی، اس کے بعد میں اختلافات ہوئے ہیں مسلمانوں میں، تو آپ کا کیا اس میں کامنٹ ہے کہ واقعی میں ان کی وجہ سے کچھ اختلاف آئے ہیں؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آرگنائزیشن ہوں جیسے آپ جیسی آرگنائزیشن یا اور بڑی آرگنائزیشن کے سارے جو حدیث کے جو بکس ہیں اور جو بھی آتھرز ہیں ان کو ایک ساتھ ملایا جائے تاکہ ایک یونیفائڈ ہو تاکہ ہماری امہ بھی یونیفائڈ ہو جائے حدیثوں کے بارے میں.
واضح سوال.
پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حدیث زمانہ رسالت کی تاریخ ہے, یعنی رسول اللہ کی تاریخ کا نام حدیث ہے, تو اس لیے تاریخ تو بعد ہی میں ہمیشہ ترتیب پاتی. بڑی سے بڑی شخصیات, بڑے سے بڑے واقعات کی تاریخ ہمیشہ بعد ہی میں کتابوں کی صورت اختیار کرتی. قائد اعظم کی تاریخ, علامہ اقبال کی تاریخ, ہندوستان کی تاریخ, تقسیم کی تاریخ, جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مورخین پیدا ہوتے ہیں, وہ اس کو جمع کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں جو ان کو براہ راست اطلاعات ملتی ہیں, ان کو جمع کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے ہاں بھی وقت لگا اور لوگوں نے, وہ تاریخ بہت ہی مستند تاریخ, اس کو آپ پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ ایک سائنس کس طرح مسلمانوں نے بنائی اور اپنے پیغمبر کے بارے میں تاریخی معلومات کو کن مراحل سے گزارا, کیسے اس کی چھان پھٹک کی, تو آپ حیران رہ جاتے ہیں. دنیا کی کوئی قوم اس علم کے مقابلے کا علم نہیں پیش کر سکتی, لیکن وہ تاریخ ہے. اس کی کوئی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر عائد نہیں ہوتی, کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر عائد نہیں ہوتی. دیکھنے والے لوگ بیان کر رہے ہیں. اب میں یہاں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں, تو آپ کو روکا جا سکتا ہے کہ آپ باہر جا کر کسی بات کو نقل نہیں کریں گے, آپ اپنا کوئی تاثر بیان نہیں کریں گے. یہ جیسے ہی آپ باہر جا کے کرنا شروع کریں گے تاریخ بننی شروع ہو جائے گی اور وہ مورخ کے ہاتھ میں آنا شروع ہو جائے گی. ایسے ہی ہوا ہے, یہ نیچرلی ایسے ہی ہونا تھا. چنانچہ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں نا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, ہو ہی نہیں سکتا تھا. جو ہمارا دین ہے وہ قرآن اور سنت میں ہے, دونوں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں, دونوں میں ادنا درجے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. حدیث زمانہ رسالت کی تاریخ ہے, تاریخ ایسے ہی بنتی ہے, ایسے ہی ترتیب پاتی ہے جس طرح کے وہ ترتیب پائی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ چھ کتابیں وجود میں آئی ہیں تیسری صدی میں جا کر, جو اس وقت ہمارے یہاں سیاہ ستہ کہلاتی ہے. اتنا وقت لگنا تھا اس میں, اس کی تنقیح کرنے میں, اس کی تحقیق کرنے میں لوگوں نے اپنی عمریں کھپا دی ہیں. تو میرے نزدیک اس کی پہلی یہ اہمیت سمجھ لیجیے, آپ کا دین وہ ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں, وہ قرآن اور سنت میں ہے سارا کا سارا. یہ حدیث, اس کی روایت, یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تصویر لاتی ہے, یعنی آپ کی سیرت کیا تھی, آپ نے کسی موقع پر کوئی بات کیا کہی, کسی مسئلے کا حل کیا بتایا, کسی سوال کا جواب کیا دیا, سفر کیا پیش آئے, جنگیں کیا پیش آئیں, یہ اس کا ریکارڈ ہے. تو اس کو اسی زاویے سے پڑھنا چاہیے, یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اختلافات رویوں سے خرابی کا باعث بنتے ہیں, یعنی ہمیں اصل میں جس چیز کی اصلاح کرنی چاہیے وہ ہمارے رویے ہیں, ورنہ اختلافات کہاں نہیں ہوتے, ہر علم میں ہوتے ہیں. قرآن مجید کے کسی حرف میں کوئی اختلاف نہیں ہے, پوری مسلمان امت مراکش سے انڈونیشیا تک ایک ہی قرآن پڑھتی ہے. لیکن اس کو سمجھنے میں ابھی مجھے موقع دیجئے, میں ہزاروں اختلافات بیان کر دوں گا. تو انسان ہے, انسانوں کے اختلافات سے نہیں گھبرانا چاہیے. وہ چیزیں جو آپ کے کرنے کی ہیں, میں نے پہلے عرض کیا, یا ماننے کی ہیں, ان میں کوئی اختلاف کبھی ہوا ہی نہیں. اور وہ چیزیں جن کا تعلق علمی معاملات سے, اب مثلا یہ کہ ذوالقرنین کون تھا, اصحاب کہف کی مدت کیا تھی, اس کا کیا تعلق ہے آپ کی آخرت سے یا میری آخرت سے, یہ علمی موضوعات ہیں, ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, ان پر بحث بھی ہوتی ہے. تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ مل کے وحدت پیدا کر لیں, اس کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم انسان باٹا کے جوتے نہیں ہیں جو ایک سانچے میں بنیں گے. انسانوں کے مابین اللہ تعالیٰ نے شعور کا, ذوق کا, رجحان کا, طبیعت کا بہت فرق رکھا ہے. یہ رہے گا, اس فرق کے ساتھ سلیقے سے جینا سیکھیے. اصل اصلاح رویے کی کرنے کی ضرورت ہے.
بالکل, ہم سب بات واضح ہوئی, بہت خوب. سر جی, ہمارے پاس 10 سے 15 منٹ باقی ہیں. میں درخواست کروں گا غائم صاحب سے کہ جو لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت, 8-10 لوگ ہیں, ان کے سوالوں کا اگر آپ جلدی جلدی جواب دیتے تو مزہ آ جائے گا.
اب آپ کا اور میرا دونوں کا امتحان ہے.
کوشش کروں گا پوری. میرا نام خورشید ہے.
آپ کوشش کریں کہ آپ کا سوال میری سمجھ میں نہ آئے, اور میں کوشش کروں گا میرا جواب آپ کی سمجھ میں نہ آئے.
لگتا یہ ہوئی ہے آپ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب بڑے یعنی کنٹروورشل ان کے ویوز ہیں یا ان کا کہنا ہے, اور وہ ایک طرح سے پروگریسو قسم کے معلم ہیں. آپ کی بہت ساری باتوں سے لوگ اتفاق نہیں کرتے ہیں, مثلاً کہ آپ کا جو کہنا ہے
یہ مجھے معلوم ہے, اختلاف نہیں کرتے. آپ آگے سوال,
لمبی فہرست ہے وہ.
تین چیزوں کے بارے میں آپ کا میں نے پروگرام بھی دیکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ نارتھ امریکہ میں یا ویسٹ میں رہتے ہیں ان کے لیے انٹرسٹ لینا بینک سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے, چونکہ وہ جو پیسہ وہ لے رہے ہیں وہ تعمیر.
نارتھ امریکہ میں کب کسی چیز کو جائز اور پاکستان میں ناجائز کیا ہے؟
اچھا,
جو چیز جائز ہے وہ ہر جگہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ہر جگہ ناجائز.
دوسرا, آپ کو میں نے سنا بولتے ہوئے کہ کتے رکھنے کا آپ نے کہا کہ کوئی مطلب مناہٹ نہیں ہے, آپ کتے رکھ سکتے ہیں. اور قرآن کا بھی آپ نے ریفرنس دیا کہ فلاں سورے میں یہ آیا ہے کہ کتا چونکہ بڑا وفادار ہوتا ہے, لیکن ہم لوگوں نے تو ہمیشہ یہی سنا کہ کتے کو چھونا ناپاک ہے. تو کتے کو رکھنا سے مقصد آپ کا یہ ہے کہ گھر کے باہر رکھنا, یا اس کو گھر کے اندر رکھ کے اس کو جیسے پیٹ کے طور پر اس کو چھونا, اور یہ کوئی
واضح سوال واضح ہو گیا جی؟ ایک سوال اب کافی ہے, آنسر جواب دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.
ٹھیک ہے, تھینک یو.
جو آپ نے تمہید باندھی ہے تو عرض یہ ہے کہ وہ میرے لیے کوئی نئی اطلاع نہیں ہے. میں دین کا ایک طالب علم ہوں, جو میرے نزدیک میری تحقیق میں بات آئے گی وہ میں بیان کروں گا. جب میں نے اس کام کی ابتدا کی تھی تو اس وقت یہ سوچ لیا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص بھی اس کو نہیں مانے گا تو مجھے یہی کرنا ہے. تو اس لیے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کنٹروورشل کہتا ہے یا نہیں کہتا, میں اپنی بات دلیل سے بیان کر دیتا ہوں. کتوں کے بارے میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سدائے ہوئے کتے آپ جس طرح رکھنا چاہیں, قرآن نے ان کی تعریف کی ہے, ان کے کیے ہوئے شکار کو حلال قرار دیا ہے, بلکہ اس کو ذبح کیے بغیر کھانے کی اجازت دی ہے. اسی طرح سے اصحاب کاف کا کتا تو قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے, تو اس لیے کوئی حرج نہیں. البتہ یہ کہ آوارہ کتے, وہ کتے کے جو غلاظت پھیلا دیں, جو گھر میں پاکیزگی قائم نہ رہنے دیں, ان کو منع کیا گیا.
تو آپ کے نظریے میں کتا ناپاک نہیں ہے؟
نہیں, کتا ناپاک, کوئی جانور بھی ناپاک نہیں ہوتا, اس کو ناپاک کی لائق ہوتی ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ سدایا ہوا کتا ہے, جو یہ جانتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے وہ آپ رکھیں, اس میں کوئی فیصلہ نہیں.
واضح جی.
اب ظاہر ہے میں اس وقت مختصر جواب ہی دے سکتا ہوں, لیکن اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگویں کی.
شکریہ بہت بہت.
بلکہ آپ اس کو سنیں, انشاءاللہ کتوں سے آپ کو محبت ہو جائے گی.
جی جی مختصر.
میرا سوال نماز پہ ہے. چھوٹی عمر میں ہم لوگوں کو جب جائز ہوئی نماز, ہم نے بہت سی مس کی ہیں, اور مجھے معلوم ہے اس کے بہت پوچھا جائے گا. تو آپ کا کیا اوپینین ہے کہ کیا ہم میک اپ کریں اتنی ساری نمازیں, یا کس طرح سے اس چیز کو ہم ڈیل کریں؟
ٹھیک ہے, جو بے شعوری میں نمازیں چھوٹ گئیں ان پر اللہ سے ہر نماز کے بعد استغفار کرتے رہنا چاہیے, اور اگر اللہ توفیق دے تو جو ہم نفل پڑھتے ہیں, چار رکعتیں ظہر کی پڑھ لیتے ہیں پھر کچھ نفل بھی پڑھتے ہیں, وہ آپ فرض کی نیت سے پڑھتی رہا کریں, بس اتنا کافی.
جی
غامدی صاحب, آپ نے فرمایا کہ مذہب کیا جو مقصد ہے وہ ہماری اخلاق کی تعمیر کرنا ہے,
موت کی تیاری کرنا,
موت کی تیاری کرنا. لیکن ہم جیسے پاکستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہبی رنگ ظاہری تو بڑا مذہبی ہوتا جا رہا ہے, لیکن اخلاقی طور پہ ہم زوال پذیر ہیں. تو وہ کیا ایک چیز ہے جو ہم نے مس کر دی, ہمارے جو اسکالر ہے ہمیں بتانے میں جو ناکام رہے, کہ جو ہم نہیں کر پائے اور ہمارا یہ حال ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم وہ جو مذہبی اور اخلاقی ہماری خرابیاں وہ ہم یہاں بھی لے کر آ جاتے ہیں. تو وہ کیا ایک چیز ہے جو ہم سمجھنے سے قاصر رہے, اور وہ کیا ایک چیز ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس ڈسکنیکٹ کو ختم کر سکیں؟
واضح جی.
نہیں, سمجھنے سے آپ قاصر نہیں رہے, ہم سمجھانے والوں نے سمجھایا نہیں ہے. ہمارے ہاں عام طور پر مذہب کو فضائل اور عقیدت کی بنیاد پر لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں انسان ماضی کا پرستار تو بن جاتا ہے, اس کے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. زیادہ سے زیادہ اگر توجہ دلائی جاتی ہے تو چند ظاہری چیزیں, لباس میں یہ کر لو, داڑھی اس طریقے کی رکھ لو, تو یہ وجہ ہے اس کی. ہمارے ہاں جو دین کے معلم ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیشہ اچھی لیڈرشپ ہے جو لوگوں کے لیے چیزوں کو واضح بھی کرتی ہے اور ان کے لیے دلوں میں اطمینان بھی پیدا کرتی ہے. تو ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے, اس میں عام لوگوں کا کیا قصور ہے.
جی
السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار, اٹ واز ویری انفارمیٹیو سیشن. مائی کوسچن از کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہم اپنا ایمان کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس کا کوئی پروف ہے؟
یہ تو ایک پوری نشست, کیا دو نشستوں کا موضوع ہے. میں ویسے ابھی جو آپ کے علم میں ہوگا کہ مجھ پر جو مذہبی طبقہ اعتراضات کرتا تھا وہ عام طور پر 22-23 چیزیں تھیں, تو ان پر ایک سیریز کر رہا ہوں, اعتراضات سیریز. اس کے ختم ہونے کے بعد مذہب اور الہاد سیریز اگر میں جیتا رہا تو شروع کروں گا. اس میں بتا دوں گا میں کہ خدا کے ماننے کی دلیل کیا ہے, عقلی لحاظ سے کیا ہے, علمی لحاظ سے کیا ہے. تو اس کا انتظار کریں, اور اگر انتظار نہ کر سکیں تو کسی دن آ جائیں.
کوئی مختصر ایک بات یا دو باتیں, کوئی
نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے بھائی, وہ میرے سر پر سوار ہے.
مختصر یہ کہ اگر آپ مان رہے ہیں تو کچھ عرصہ مانتے رہیں جب تک سیریز سامنے نہیں آ جاتا. جی جناب
السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کی گائیڈنس کا. میرا سوال قبرستان سے ریلیٹڈ ہے کہ غیر مسلم قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے یا نہیں؟
اور خدا کی زمین پر جہاں چاہے دفن کر, اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ جو جنت البقیع ہے مدینہ کا قبرستان, یہ غیر مسلموں کا قبرستان ہی تھا, اور جنت المالا بھی غیر مسلموں کا قبرستان تھا. جس قبرستان میں سارے مشرکین دفن ہیں وہی مکے کا قبرستان.
کچھ علماء کہتے ہیں جی کہ قبر کا عذاب ہے, وہ اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں.
نہیں, کوئی قبرستان, کوئی زمین, کوئی علاقہ نہ عذاب کا باعث ہے نہ ثواب کا باعث ہے. وہ تو آپ کے اعمال ہیں جو آپ لے کے جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی ایک شناخت ہے کہ ہمارے اپنے قبرستان ہونے چاہیے, یہ کوئی مذہبی حکم نہیں.
جی
السلام علیکم. جی گاندھی صاحب, آپ کا اور اپنا کا بہت شکریہ کہ ہماری یہ خوش قسمتی کے یہ مکالمات ہوئے. میں فقہ جعفریہ میں میری پرورش ہوئی ہے, لیکن جیسے جیسے علم بڑھا تو خصوصاً کام کے زمانے میں, وہ سردیوں میں وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے ظہر اور عصر کا, تو فقہ جعفریہ میں جمع سلاطین کی اجازت ہے. تو بس میرا سوال یہ ہے کہ کین یو, آپ جمپ کر سکتے ہیں فقوں کو, یا آپ کو جہاں پہ آپ پیدا ہوئے اور آپ جس کو مینلی بلیو کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے اوپر رہنا ہے؟
سارے مسلمانوں کے علماء, ان کے ائمہ ہمارے ائمہ ہیں. جہاں آپ کا اطمینان ہو, جس کی رائے زیادہ معقول لگے, آپ کے لیے سہولت کا باعث ہو, اختیار کر لیجیے. علماء کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ رائے قائم کرتے وقت علمی استدلال کو ترجیح دیں. عام آدمی تو اپنی سہولت کے لیے انتخاب کرتا ہے, تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جس پر آپ کا اطمینان ہے اسے اختیار کر لیں.
جی
جی تھینک یو ویری مچ. مائی کوسچن از آلسو ریگارڈنگ ایل جی بی ٹی, اینڈ وی آل نو دیٹ دس ایجنڈا از بینگ پشڈ ایٹ آل اوور دا ورلڈ, اسپیشلی ایٹ ورک پلیسز اینڈ اسکولز ایوری ویئر. And sometimes organizations like police, health and social services or fire, they require their staff to wear the pride badge to show that they support LGBT rights. What shall we do in these circumstances?
شائستہ طریقے سے جو آپ کا اختلاف ہے اسے بیان کر دیں, اور اس چیز کو قبول کرنے سے معذرت کر دیں, لیکن کوئی ہنگامہ نہ برپا کریں. وہ آپ کا حق ہے, اور اس حق کو آپ اس طرح حاصل کریں کہ اس وقت جو سوسائٹی دنیا میں ہے اس کی سب سے بڑی ویلیو فریڈم ہے, اظہار کی آزادی. جو وہ جس طرح ان کے لیے ہے اس طرح ہمارے لیے بھی.
جی
ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے شادی کر رہے ہیں, بیاہ کر رہے ہیں, جو مرضی کر رہے ہیں. ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس سے اختلاف کریں, لیکن شائستہ اختلاف.
جی بہن
السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ قرآن سے بھی اور لیکچر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی ٹیسٹ ہے, اور یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے سب چیزیں جو یو نو لاز اینڈ آل انسان کو پیدا کیا کہ تاکہ وہ اس کو جانے, لیکن اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اتنا یو نو دنیا میں دکھ بھی ہیں, لوگ پریشان بھی ہیں, ان کو پیدا کر کے ٹیسٹ سے گزارے, اینڈ دین ہی چوز پیپل, جو اپنی چوائس اچھی کرتے ہیں. ایز اے اگر ایز اے مدر آپ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو, تو آپ نہیں ان کو اتنی مشکل میں ڈالتے, تو خدا کی کیا وہ لونلی تھا, کیا وجہ تھی کہ اس نے اتنا؟
واضح سوال. واضح
تمام والدین سے پوچھ کے بتائیے گا وہ کیوں آگے پیدا کر رہے ہیں. اگر وہ جواب دے دیں تو میں بھی یہ جواب دے دوں.
یہ کچھ جگہوں پہ
دنیا کو مثبت زاویے سے دیکھنا چاہیے. یہ تکلیف نہیں ہے دنیا, تکلیف کبھی کبھی آتی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, شعور دیا ہے, دنیا میں بے شمار سہولتیں دی ہیں, تو کبھی ان پر بھی نگاہ کرنی چاہیے.
یس جی, کچھ مساجد میں کنوینئنس کی بیس پہ ظہر سے پہلے جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے. جب میں نے کسی امام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ضعیف حدیث ہے جس کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
جی مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے, ظہر کی نماز کے وقت ہی جمعے کی نماز پڑھی جانی چاہیے, لیکن اس میں کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی بات دلائل سے بیان کر دیں.
جی
اگری کرتا ہوں آپ سے. سر
چھوٹا سا سوال ہے جو میرا خیال ہے دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا, جیسے آپ نے شاور کیا ہے, چاہے اس میں وضو کیا اور نہیں کیا, 3-4 گھنٹے کے بعد اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے, کہ آپ کو وضو کرنا ضروری ہے یا کہ اسی غسل میں آپ کی نماز ہو جاتی ہے؟
آپ اگر رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر غسل کریں گے, شاور لیں گے, کوئی ضرورت نہیں. اور وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے وضو کرتے ہیں, پاؤں چھوڑ دیتے ہیں, پھر نہا کے آخر میں پاؤں دھو لیتے ہیں, تو یہ وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا. تو یہ عبادت ہے وضو, اس لیے اس کے لیے نیت اور ارادہ ہونا ضروری ہے.
تو کون سی جو وضو جو ہے جس میں منیمم چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کا وضو ایکسیپٹ ہو؟
آپ ہاتھ دھوتے ہیں, آپ چہرے پر پانی ڈالتے ہیں, آپ سر کا مسا کرتے ہیں, بازو دھوتے ہیں اور پاؤں دھو لیتے ہیں, بس
ساری جو ہیں چیزیں.
جی ایسے ہماری جی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے,
پاؤں کو چھوڑ کر آپ باقی آزاد دھو لیجئے اور آخر میں غسل کر کے پاؤں دھو لیں, آپ کا وضو بھی ہو گیا, غسل بھی.
ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہر نشست کے خاتمے پر, ویسے تو گاندھی صاحب کی ساری باتیں ہی نسخ خیر خائی ہوتی ہیں, علم کی باتیں ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی کوئی نصیحت جو لوگ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیں اور زندگی میں اسے ایک بات پر عمل کر لیں, آج کے حالات کی رعایت سے, مسلمانوں کی رعایت سے, مغربی دنیا میں جو پاکستانی آباد ہیں ان کی رعایت سے, غاندھی صاحب کو نیکی خیر کی آخر میں بات کرنا چاہیں تو مختصر ایک دو جملوں میں بتائیں.
میں آپ کو کسی لمبے امتحان میں نہیں ڈالوں گا, آپ لوگ بھی اس وقت تھک چکے ہوں گے, بس صرف یہ گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو جذبات سے بالا تر ہو کر عقلی اور علمی زندگی بسر کرنے کے قابل بنائیے.
سبحان اللہ.
اپنی ذاتی زندگی میں بھی, اپنی گھریلو زندگی میں بھی, اپنی مذہبی زندگی میں بھی, اور سب سے بڑھ کر اپنی سیاسی زندگی میں. ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی بجائے شائستہ اور مہذب انسانوں کے طریقے پر اختلاف کریں اور اختلاف سننا سیکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اختلافات کے ساتھ جینے کے آداب ہم جانتے ہیں, یہی راز ہے قوموں کی ترقی کا. تو میں بس یہی بات کہوں.
بہت شکریہ غام صاحب, جزاکم اللہ خیر.